نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وما توفيقي إلا بالله. اللهم فقهنا في الدين. پروردگار آپ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دیجئے. الحمدللہ، اللہ کی رحمت سے، اس کی توفیق سے آج ہم اپنا قرآن مکمل کریں گے. کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا، ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہوگا، جو ہوا ہوا کرم سے تیرے، جو ہوگا تیرے کرم سے ہوگا. اللہ ہماری خوشیوں کو اور ہماری اداسیوں کو قبول فرما لے اور ہمیں اس قرآن سے جوڑے رکھے، ہمیں کبھی بھی اس کی سعادت سے محروم نہ کرے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص علم کی طلب میں کسی راہ پر چلا، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے. یقیناً ہم علم کی طلب میں اس راستے پر چلے تھے اور انشاءاللہ اس راستے پہ چلتے رہیں گے. اللہ رب العزت ہمارے لیے جنت کی راہیں آسان کر دے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص علم سے محبت نہ کرے، اسے اپنا دوست نہ بناؤ. اور یہ بھی فرماتے کہ علم دین حاصل کرنے میں لگے رہنا نفل نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ شیطان ہمیں اصل حقائق کا سبق پڑھنے ہی نہیں دیتا، پوری زندگی ہمیں مصروف رکھتا ہے. جس طرح ماں باپ شرارتی بچے کو مصروف رکھتے ہیں، ایک کے بعد ایک کام دیے چلے جاتے ہیں، اسی طرح ہمیں شیطان علم کی طرف نہیں آنے دیتا. ایک واقعہ ہے، ایک نحوی پروفیسر تھا، کسی کشتی میں سوار ہوا اور ملاح سے پوچھنے لگا کہ تمہیں نحو آتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو کہنے لگا کہ تم نے تو آدھی زندگی برباد کر دی. کچھ وقت گزرا تو کشتی طوفان میں پھنس گئی. ملاح نے پوچھا، صاحب تیرنا آتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. تو ملاح نے کہا، آپ نے تو پوری زندگی ضائع کر دی. یہی آج امت کا حال ہے، دنیا کی تعلیم کے پیچھے، ڈگریوں کے پیچھے بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں، دن رات محنت کر رہے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث نہیں پڑھا کہ فرصت ہی نہیں، تو گویا پوری زندگی ہی ضائع کر دی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی زندگی میں ہی اپنی اصلاح کی توفیق دے دے اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو علم کے ساتھ جوڑ دے. سورہ بینہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے، وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے. آپ ایک چیز کو نوٹ کیجئے کہ پورے قرآن میں ہم نے کہیں یہ بات نہیں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو، کافر کہا ہو یا مشرک کہا ہو. اس سے یہ اصول نکلتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی اگر کفر اور شرک کی بیماریاں پھیل جاتی ہیں تو ان پر کفر اور شرک کا فتویٰ لگانا درست نہیں. ہم کسی کو کافر کہیں اور اگر وہ کافر نہ ہو تو یہ کفر ہماری طرف پلٹ آئے گا. اللہ ہمیں اس سے اپنی پناہ میں رکھے. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جن میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہوں. یہ ہے دلیل روشن. اللہ کا رسول ساری زندگی لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا. ہم تو تھوڑے دنوں میں تھک جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی. پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس راہ راست کا بیان واضح آ چکا تھا اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکات دیں، یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے. کتنا سیدھا سادہ ہے میرا اور آپ کا دین. اور یہاں اللہ نے کیا بتا دیا کہ عبادت میں اخلاص ضروری ہے. نماز پڑھیں یا زکات دیں، یکسو ہو کر اپنی ہر عبادت، ہر نیکی کو خالص اللہ کے لیے کرنا ہے. اور نماز بھی کیسی نماز؟ نماز تو فحشاء و منکرات سے روکتی ہے. ادر وائز تو ایسے ہے جیسے کوئی نہائے اور میل وہی کی وہی رہے. اللہ ہمیں ایسی نمازیں پڑھنے والا بنا دے جو ہمیں پھر برائیوں سے بھی روکنے والی ہوں. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ لوگ بدترین خلائق ہیں. جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں. ایمان والے, اور صرف ایمان والے نہیں, ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کا ذکر کیا, یہ ہیں بہترین لوگ. اور ایک حدیث میں پیارے نبی فرماتے ہیں, کیا میں تمہیں مخلوق میں سب سے بہتر آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یعنی بہترین دیکھیں مخلوق. تو صحابہ نے عرض کیا, کیوں نہیں؟ تو فرمایا, وہ آدمی جو اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے اللہ کی راہ میں نکل پڑا, جہاں ضرورت پڑی اس پر سوار ہو گیا. یہ ہے خیر البریہ, یہ ہے بہترین مخلوق. اور بدترین مخلوق پیارے نبی نے بتایا کہ وہ لوگ جن میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا تو ان کی قبر پر عبادت گاہ بناتے اور اس میں ان کی تصویریں سجاتے. ایسے لوگ بدترین خلائق ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین مخلوق میں شامل کر دے. ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں, جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا ہو. سورہ زلزال, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها, جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی. یہ قیامت کا منظر, یہ زمین جس پر انسان چلتا ہے, کاروبار کرتا ہے, گھر بناتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ بہت مستحکم ہے, اس کا کیا حال ہوگا؟ ساری ہی زمین کو پے در پے جھٹکے دے کر ہلا مارا جائے گا اور ساری ہی مخلوق کی زلزلے سے متاثر ہوگی اور زمین کے سارے بوجھ باہر آ جائیں گے. وہ سارے مردے جو اس کے اندر ہیں, وہ سونا چاندی جواہرات ہر قسم کی دولت جو زمین کے پیٹ میں ہیں, اس کے ڈھیر وہ نکال کر باہر رکھ دے گی اور انسان دیکھے گا کہ یہی وہ چیزیں ہیں جن پر وہ دنیا میں مرا جاتا تھا. اور انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو رہا ہے. اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر پوچھا, جانتے ہو اس کے وہ حالات کیا ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا, اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے. فرمایا, وہ حالات یہ ہیں کہ زمین ہر بندے اور بندی کے بارے میں اس عمل کی گواہی دے جو اس کی پیٹھ پر اس نے کیا ہوگا. وہ کہے گی کہ اس نے فلاں دن فلاں کام کیا تھا. یہ ہیں وہ حالات جو زمین بیان کرے گی. گویا جہاں بیٹھ کر نیکی کی تھی وہ بھی یہ زمین بتا دے گی, اور جہاں برائی کی تھی اس کی بھی خبر دے دے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ذرا زمین سے بچ کر رہنا, کیونکہ یہ تمہاری جڑ بنیاد ہے اور اس پر عمل کرنے والا کوئی شخص ایسا نہیں جس کے عمل کی یہ خبر نہ دے, خواہ اچھا ہو یا برا. تو ہم دیکھ لیں کہ ہم اپنے لیے کون سی گواہیاں تیار کر رہے ہیں, کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا. اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے, یعنی ہر شخص اکیلا اپنی انفرادی حیثیت میں پیش ہوگا. سب خاندان, جتھے, پارٹیاں, قومیں, لوگ بکھر جائیں گے. لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ, تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں. اعمال سب سے بڑی اور قیمتی چیز اعمال ہے. آج تو ہم نے دنیا کی چیزوں کو, دولتوں کو قیمتی سمجھا, قیمتی چیز نیکیاں ہیں. پیارے نبی کی ایک حدیث کا مفہوم ہے, جب مردہ قبر کی طرف جاتا ہے تو اس کا مال بھی ساتھ جاتا ہے اور اس کے احباب اور رشتہ دار بھی. مال اور رشتہ دار احباب واپس آ جاتے ہیں اور صرف اعمال ساتھ رہ جاتے ہیں. لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ, تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں. اور برے اعمال کا سامنے آنا کتنی رسوائی ہے, کتنی بڑی رسوائی ہے. پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا, اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. ذرہ برابر, ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ ذرہ چیونٹی کو بھی کہتے ہیں. اور ذرہ یہ جو آپ روشن دان میں, کھڑکی میں جو سورج کی روشنی چھن کر اندر آ رہی ہوتی ہے اور اس میں تو چھوٹے چھوٹے سے پارٹیکلز نظر آتے ہیں نا, وہ ذرے, اتنی مقدار میں بھی اگر کسی نے نیکی کی ہوگی تو وہ بھی اللہ کے پاس محفوظ ہے, اور اگر اتنی سی مقدار میں بھی کسی نے برائی کی تو وہ بھی اللہ کے ہاں موجود ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. دنیا میں کوئی ہے ایسا ترازو جو اتنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اتنی چھوٹی چھوٹی برائیوں کو بھی تولے؟ ہے کوئی ترازو؟ ہاں ہے ترازو. دنیا میں یہ ترازو صرف ایک جگہ ہے اور وہ ہے مومن کا دل. جس دل میں ایمان ہے نا اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. بس یہ ایمان زندہ رہے دل میں. یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بدی کی سزا تو اتنی ہی دیں گے جتنی بدی ہے، مگر نیکیوں کی جزا 10 گنا سے لے کر جتنا چاہے اللہ بڑھا کر دے گا. اور یہ بھی قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اگر مومن بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کریں گے تو ان کی چھوٹی موٹی خطائیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اور یہ بھی کہ صالح مومن سے ہلکا حساب لیا جائے گا، اس کی برائیوں سے درگزر کیا جائے گا اور اس کے بہترین اعمال کے لحاظ سے اسے اجر دیا جائے گا. حضرت انس کی روایت ہے، ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، اتنے میں یہ آیت نازل ہوئی. حضرت ابو بکر نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ کیا میں ذرا برابر برائی کا نتیجہ دیکھوں گا جو مجھ سے سرزد ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، دنیا میں جو معاملہ بھی تمہیں پیش آتا ہے، جو تمہیں ناگوار ہو، وہ ان ذرہ برابر برائیوں کا بدلہ ہے جو تم سے صادر ہوں، اور جو ذرہ برابر نیکیاں بھی تمہاری ہیں انہیں اللہ آخرت میں تمہارے لیے محفوظ رکھ رہا ہے. حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عبداللہ بن جدعان جاہلیت کے زمانے میں صلہ رحمی کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا، مہمان نواز تھا، قیدیوں کو رہائی دلواتا تھا، کیا آخرت میں یہ کام اس کو فائدہ دیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں. کیوں نہیں؟ کہ اس نے مرتے وقت تک کبھی یہ نہیں کہا کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، میرے پروردگار روز جزا میری خطائیں معاف کیجیے. ایمان بنیاد میں نہ ہو تو نیکی کے کام فائدہ نہیں دیتے، اور اللہ کی خاطر نہ کیے ہوں تو بڑی بڑی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں. تو کیوں نہ میں اور آپ بھی اپنے اس ایمان کو مضبوط کریں اور اپنے رب سے آج یہ مانگ لیں، رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، پروردگار ہماری خطاؤں سے درگزر فرمانا اس روز کے جب تو لوگوں کو جمع کرے گا. اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اعمال کو حقیر نہیں سمجھنا. پیارے نبی فرماتے ہیں، نیکی کے کام کو ہلکا نہ سمجھو، خواہ اتنا ہی کام ہو کہ تو اپنے ڈول میں سے ذرا سا پانی کسی پیاسے کو پلوا دے، یا اپنے کسی مسلمان بھائی سے کشادہ روئی اور خندہ پیشانی سے ملاقات کر لے. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ سے بچو، خواہ آدھی کھجور کا صدقہ ہی ہو. اتنی چھوٹی سی نیکی بھی اس کو حقیر نہ سمجھو، قیامت کے دن یہ کام آئے گی، نیکیوں میں تلے گی. کوئی راستے سے کانٹا ہٹا دینا، کسی کو مشورہ دے دینا، کسی کو دیکھ کے مسکراہٹ سے استقبال کر لینا، گویا چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی اپنا وزن رکھتی ہیں. اور یہی حال برائیوں کا بھی ہے. کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر اسے نہ چھوڑے، کیونکہ ایسی بہت سی نیکیاں مل کر اللہ کے حساب میں ایک بہت بڑی نیکی قرار پا سکتی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے گناہ بھی مل کر گناہوں کا امبار بن سکتے ہیں. حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ حضور فرمایا کرتے، اے عائشہ، ان گناہوں سے بچی رہنا جن کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں ان کی پرسش بھی ہونی ہے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، چھوٹے گناہوں سے بچ کر رہنا، کیونکہ وہ سب آدمی پر جمع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اسے ہلاک کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں سمیٹنے والا بنائے اور برائیوں سے بچنے والا بنا دے. سورہ عادیات بہت ہی خوبصورت سورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں. یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، اور ہم دیکھیں کہ انسان گھوڑے کا خالق نہیں، رازق نہیں، مگر پھر بھی گھوڑا اپنے مالک کا ایسا وفادار ہے کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، آرام کی پرواہ نہیں کرتا، وقت کی پرواہ نہیں کرتا، مالک کی خاطر میدانوں میں، چٹانوں پر، پانیوں پر پرواہ کیے بغیر دوڑ لگا دیتا ہے. مجمع میں جا گھستا ہے، اپنے مالک کے لیے ایسا لڑتا ہے گویا یہ اس کی اپنی جنگ ہے، ہانپتے ہوئے جان بھی دے دیتا ہے۔ کیا مالک نے اسے سونا چاندی کھلایا تھا؟ کیا کھلایا تھا؟ صرف گھاس، چارہ اور پانی، اس پر وہ اتنا شکر گزار ہے، حالانکہ وہ مالک سے زیادہ طاقتور ہے۔ ایک لات مارے تو مالک کو اس دنیا سے دوسری دنیا میں پہنچا دے، مگر پھر بھی ایسا وفادار کہ سر جھکا کر کھڑا رہتا ہے۔ اس میں میرے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے؟ مجھے تو میرا رب اتنی انواع اقسام کی نعمتیں کھلاتا ہے، کیسے کیسے ٹھنڈے میٹھے مشروب پلاتا ہے، اور میں تو مالک کے آگے نہایت کمزور اور بے بس ہوں، اس کی مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتی، پھر بھی اس رب کی نافرمانی، اس رب کے لیے دوڑنے کو تیار نہیں، محنت کرنے کو تیار نہیں، اور کچھ کر لیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر کوئی احسان کیا ہے، بلکہ اسی کے دیے ہوئے وسائل کو اس کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں۔ آج طے کر لیں، نیکی کے رستے پہ دوڑ لگانی ہے، رکے ہوئے ہیں تو چلنے لگ جائیں، چل رہے ہیں تو دوڑنے لگ جائیں، ایسے نہیں کہ ایک قدم آگے تو 10 قدم پیچھے ہو رہے ہوں اور ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے۔ ہم زندگی کی کئی بہاریں گزار چکے اور نہ جانے کس وقت اللہ کا بلاوا آ جائے، اللہ کے دین کے لیے محنت کر لیں اور اپنے لیے کچھ ذخیرہ آخرت کر لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ قنوط، یہ قنوط کیا ہوتا ہے؟ وہ جس کو بھلائی ملے تو شکر نہ ادا کرے اور تکلیف پہنچے تو شکوہ کرنے لگ جائے، اور قنوط وہ کہ جو اکیلا ہی کھاتا ہو، جو کچھ اللہ نے اسے نعمتیں دی ہیں اس میں وہ کسی کو شریک نہ کرتا ہو۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود اس پر گواہ ہے، اس کے اعمال اس کی گواہی دیتے ہیں، اور وہ مال اور دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ نے وجہ بتا دی کہ وجہ کیا ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ مال کی محبت، قرآن کا قاری اور مال کی محبت، یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں۔ اور یہاں مال کی محبت جس چیز کو کہا گیا وہ یہ کہ آدمی ہر قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہے، خواہ حرام ہو، خواہ حلال ہو، خواہ وہ کسی کا حق مار کر کیوں نہ ہو، اور یہ کہ اس مال کو اللہ کے رستے پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ حالانکہ یہاں اس آیت میں اللہ نے مال کو خیر کہا ہے، مال انسان کی بربادی کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ خیر حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بالکل سچ فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے جو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، ان بکریوں کو اس سے زیادہ تباہ نہیں کر سکتے جتنا تباہ آدمی کے دین کو، مال کی اور عزت اور جاہ کی حرص کرتی ہے۔ ایک واقعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش آیا، اس کو اشعار میں ڈھالا ہے۔ اسی روز و شب میں، اسی کشمکش میں، صحابی اکائے جو ملنے نبی سے، کرے تاکہ اسلام پر وہ بھی بیعت، ملے تاکہ ان کو بھی عقبہ کی راحت، شروع سلسلہ عہد کا جب ہوا تو، وہ بولے بسد احترام و محبت، جہاد اور صدقہ نہیں میرے بس میں، بس ان دو سے میں معذرت ہی کروں گا۔ تو دستے مبارک کو کھینچا نبی نے، تحیر سے پھر آپ نے ان سے پوچھا، نہ صدقہ ہی دو گے نہ غزوہ کرو گے، بتاؤ تو جنت میں کیسے چلو گے؟ اللہ کے رستے میں محنت نہ کریں، اللہ کے رستے میں مال نہ دیں، باقی ساری نیکیاں کرنے کو تیار ہیں تو جنت میں کیسے جائیں گے؟ تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا، اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی؟ یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا۔ سورہ قاریہ مکی دور کی سورت ہے، قیامت کا منظر پیش کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ، عظیم حادثہ، کیا ہے وہ عظیم حادثہ اور تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ گویا تم نہیں جان سکتے، تم نہیں سمجھ سکتے، تمہارے تصور سے بھی کہیں بڑھ کر وہ بڑا حادثہ ہے۔ القاریہ کا مطلب کھڑکھڑانے والی بھی ہوتا ہے، یعنی آپ تصور کریں جب پوری زمین ہلا ماری جائے گی، بلڈنگز گر رہی ہیں، مالز گر رہے ہیں، گاڑیاں ایک دوسرے کے اوپر، ہر چیز ٹوٹ رہی ہے، ہر چیز دوسری سے ٹکرا رہی ہے۔ تصور میں لانے کے لیے آپ کسی بڑے بم بلاسٹ کو تصور میں لے آئیں کہ اس کے بعد زمین کی کیا حالت ہوتی ہے یا اس کے دوران کیا حالت ہوتی ہے، وہی منظر اللہ تعالیٰ یہاں پیش کر رہے ہیں۔ وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھوکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے، جب پہاڑ اس قدر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو میری اور آپ کی حیثیت کیا رہے گی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا. یعنی اس عظیم حادثے کے دن بھی کون راحت میں, کون سکون میں, کون چین میں ہوگا؟ جس کے پلڑے بھاری ہوں گے, جس کی نیکیاں بھاری ہوں گی. اللہ کا شکر, اللہ تعالیٰ نے ہم سے 100% نہیں مانگا, بس یہ مانگا ہے کہ نیکیاں تمہاری بڑھ جانی چاہیے, زیادہ ہو جانی چاہیے, اور آج اپنے لیے نیکیوں کو جمع کر لیں. اور کیا کیا چیز میزان عمل میں تلے گی, ہمارے اعمال بھی تلیں گے, ہمارے الفاظ بھی تلیں گے, اور ہر وہ چیز جو ہم نے نیکی کے لیے استعمال کی وہ بھی. آپ نے اپنا پین استعمال کیا, موبائل استعمال کیا, لیپ ٹاپ استعمال کیا, آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبایا پہنا, حجاب پہنا, جو جو چیز اللہ کے لیے استعمال کی وہ چیز نیکی کے پلڑے میں ڈالی جائے گی. حتیٰ کہ انسان کا اپنا جسم بھی, اس جسم کو اللہ کے لیے کھلایا, اللہ کے لیے تھکایا, یہ جسم بھی اللہ تعالیٰ تولیں گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تینوں کی مسواک بنا رہا تھا کہ لوگ میری پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنسنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم کس وجہ سے ہنس رہے ہو؟ لوگوں نے کہا, ان کی پتلی پنڈلیوں کی وجہ سے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ترازو میں یہ پنڈلی قیامت کے دن احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوگی. تو آج اپنی صلاحیتوں کو, اپنے وسائل کو نہ بچا بچا کے رکھیں, اس جسم کو نیکی کے رستے میں کھلائیں, دین کے رستے میں کھلائیں, چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے نہ گھبرائیں. قیامت کے دن یہ تلیں گی, گاڑی تلے گی اگر آپ اس گاڑی کو دین کے رستے میں استعمال کرتے ہیں, پیٹرول تلے گا. جس طرح سے وہ گھوڑا جو جہاد کے لیے پالا, وہ جو چرتا ہے, جہاں وہ قدم مارتا ہے, اس کے نیچے جو گھاس پستی ہے, وہ جو پانی پیتا ہے, اس کی لید, اس کا پیشاب, ہر چیز مومن کے ترازو میں تلے گی جس نے اس کو دین کی خدمت کے لیے پالا. اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی, اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے, بھڑکتی ہوئی آگ. فأمه هاوية, جہنمیوں کی ماں گہری کھائی ہوگی. جس طرح ماں کی گود بچے کا ٹھکانہ ہوتی ہے, اسی طرح آخرت میں جہنم والوں کے لیے جہنم کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہوگا. اور یہ کس قدر گہری ہوگی, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں ہم ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے کسی چیز کے گرنے کی دھمک سنی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا, کیا تم جانتے ہو یہ کس چیز کی آواز ہے؟ ہم نے کہا, اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا, یہ ایک پتھر کی آواز ہے جسے آج سے 70 سال پہلے جہنم کے اندر ڈالا گیا تھا, وہ اب اس کی تہ میں پہنچا ہے. یہ اس قدر گہری ہے, اور یہ خالی گہری کھائی نہیں, آگ. پیارے نبی نے فرمایا, تمہاری یہ آگ تو اس کا 70واں حصہ ہے. لوگوں نے کہا, یا رسول اللہ, ہلاکت کے لیے تو یہی کافی تھی. آپ نے فرمایا, ہاں, لیکن آتش دوزخ تو اس سے 69 حصے زیادہ تیز ہے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں, اگر میرے بس میں ہوتا کہ میں نیند نہ کروں تو میں کبھی نہ سوتا, اس ڈر سے کہ سونے میں کہیں مجھ پر اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے. اور اگر میرے پاس مددگار ہوتے تو میں انہیں ساری دنیا میں منادی کرنے کے لیے بھیج دیتا, جو کہتے, لوگوں آگ سے خبردار ہو جاؤ, لوگوں آگ سے خبردار ہو جاؤ. کیسے وہ گویا آنکھوں سے آگ کو دیکھ رہے تھے. حضرت ابو بکر حسرت سے کہتے, کاش میں رستے کے کنارے لگا درخت ہوتا جسے اونٹ چبا لیتا اور مینگنیاں بن کر نکل جاتا اور میرا حساب نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمیں آج اس دن پر یقین ایسا دے دے کہ میرا اور آپ کا عمل ایسا بدل جائے کہ رب کو پسند آ جائے. سورہ تکاثر, اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا پرستی کے برے انجام سے خبردار کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن میں غفلت میں ڈال رکھا ہے, یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لب گور تک پہنچ جاتے ہو. ہرگز نہیں ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. پھر سن لو, ہرگز نہیں ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا, ہرگز نہیں اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا. تم دوزخ دیکھ کر رہو گے, پھر سن لو کہ تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے, پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی. یہاں اللہ تعالیٰ نے الحاکم التکاثر لہو کا ذکر کیا ہے. لو کیا چیز ہے؟ ہر وہ چیز جس کے ساتھ اتنا لگاؤ ہو کہ دوسری اہم چیزوں سے انسان غافل ہو جائے، اسی کی دھن سوار ہو، معیار زندگی بڑھتا جائے، خواہ معیار بندگی گھٹ گھٹ کر ہلاک ہونے کے قریبی کیوں نہ ہو جائے۔ اور اس مال کی حیثیت کیا ہے؟ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سورہ الحاکم التکاثر تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اے ابن آدم، تیرے مال میں سے تیرا مال صرف وہی ہے جو تُو نے کھایا اور فنا کر دیا، یا پہنا اور پرانا کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔ تو میں اور آپ ذرا تصور کریں، ہر وقت میری اور آپ کی زبان پہ کیا رہتا ہے؟ یہ میرے کڑے ہیں، یہ میرا گھر، یہ میری گاڑی، یہ میرا موبائل، میرا لیپ ٹاپ، یہ میرا جہیز، اس مال میں میرا کیا حصہ ہے؟ بس وہ جو میں نے استعمال کر لیا یا جو آخرت کے بینک میں جمع کرا دیا، باقی تو وارثوں کے پاس رہنے والا ہے۔ اور وارث کیا کرتے؟ آپ کو اپنے والدین کی وراثت سے کچھ مال ملا، کیا کیا؟ لڑائیاں، جھگڑے، یا پھر یہ کہ مال مفت دلے بے رحم، اور یا پھر یہ کہ کہا کہ یہ تو پرانا ڈیزائن ہے، اس کو توڑ کر بیچ کر نیا بناتے ہیں۔ بس یہ حیثیت ہے، ساری زندگی، سامان زندگی سے لے کر گریڈوں، ڈگریوں، عہدوں تک کی، کاروبار تک کی دیوانگی میں دوڑتا دوڑتا انسان قبر میں جا گرتا ہے اور آنکھ کھل جاتی ہے، گویا بہت سے لوگ غفلت میں پڑے سو رہے ہیں اور اسرائیل آ کر انہیں جگائے گا۔ چلیے صاحب، چلے میڈم، اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں، اور میں اور آپ کہیں میرے بچے، گھر، پیسے، وہ زیور، اور فرشتہ کہے نہیں کچھ نہیں، ایسے ہی چلنا ہے، ہاں بس آپ کے اعمال ہم نے رکھ لیے ہیں۔ اور بہت سے لوگ جاگ رہے ہیں، اسرائیل آ کر سلائیں گے، نم صالحن، سو جا، میٹھی نیند سو جا، دلہن کی طرح سو جا۔ جیسے مزدور کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے اجرت دی جاتی ہے، ادھر دم نکلا اور ادھر راحتیں، آسائشیں، سہولتیں، لذتیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ ہم اپنی ضروریات پر، اپنی خواہشات پر خوب پیسہ لگاتے ہیں، لگاتے ہیں، لگاتے ہیں، پھر اس سے جو بچتا ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہر بچے کے نام ایک ایک پلاٹ ہی ہو جائے، پھر بھی جنت کی فکر نہیں۔ اور جن کی اولادیں نہیں وہ بھی پریشان ہے کہ اس مال کو کن بھانجوں بھتیجوں کو دے جائیں، پھر بھی دین کی سوچ نہیں آتی، پھر بھی اپنی فکر نہیں ہوتی کہ آخرت میں میرے لیے کوئی سامان ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبر کے کنارے بیٹھے آنسو بہا رہے تھے، آنسو بہاتے بہاتے قبر کی مٹی تر ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، یا اخوانی لمثلی ھذا فاعدوا، اے بھائیو اس کے لیے تیاری کرو، یہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے جس کے لیے مجھے اور آپ کو محنت کرنے کی اور تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہماری آنکھیں کھول دے اس سے پہلے کہ ہماری آنکھیں بند ہو جائیں۔ قرآن نے جہاں دنیا کی بات کی، سورہ ملک میں آپ پڑھ کر آئے، فہم شوبھی منا کے بھی ہاتھ، چلو پھرو زمین کی چھاتی پر اور کھاؤ خدا کا رزق، اور جہاں جنت کی بات کی، مغفرت کی بات کی، کہا فاستبقوا الخیرات ففروا الی اللہ سارعوا۔ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ کس کے لیے کتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے، کس کے لیے کتنا جمع کرنے کی ضرورت ہے، اور نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی ہوگی۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلے اور ایک انصاری کے ہاں آئے، انہوں نے مہمانی میں کھجورے اور بکری کا گوشت پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت اور کھجورے کھائیں اور اوپر سے میٹھا پانی پیا۔ جب خوب سیر ہو چکے تو آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم سے قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں بھی سوال ہوگا، کون سی نعمت جو اتنے دنوں کی بھوک اور فاقوں کے بعد ملی، جو کھانا اور پانی ٹھنڈا پیا، ہم کتنے انواع اقسام کے کھانے اور مشروبات اور نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، کیا کبھی ہمیں بھی اس بات کی سوچ آئی ہے کہ ہمیں جواب دہی کرنی ہوگی؟ اور جواب دہی سے بچنا ہے، اگر حساب سے بچنا ہے تو کیا کریں؟ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں بس۔ اور شکر کیا ہے؟ نعمت کو صحیح مقام پر خرچ کرنا، یہ اس کا شکر ہے۔ رب کے حکموں کے آگے سر جھک جائے اور ان نعمتوں کو اللہ کی رضا پہ استعمال کیا جائے۔ ان نعمتوں کو بھلائی کے رستے میں استعمال کیا جائے, الحمدللہ کہا جائے, زبان سے بھی شکر ہو, عمل سے بھی شکر ہو, دل سے بھی شکر ہو. ساری نعمتوں سے بڑی نعمت قرآن کی نعمت, اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا, اس کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ تو اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. سورۃ العصر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر, ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم, انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے. مکہ کے بالکل ابتدائی دور کی صورت مختصر ترین, آسان ترین, جامع ترین, اللہ تعالیٰ نے گویا دو ٹوک انداز میں بتا دیا کہ کامیابی کس راستے پر چل کے ملے گی اور انسان کی تباہی اور بربادی کا راستہ کون سا ہے. امام شافعی نے بہت صحیح کہا کہ اگر لوگ اس صورت پر غور کر لیں تو یہی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی ہے, اور میرے اور آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے نفع و نقصان کے بارے میں سوچ سکیں. تیزی سے گزرتے ہوئے قیمتی وقت اور اسے گنواتے انسان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ پکار لگاتے ہیں کہ وقت ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے جو تجھے امتحان کرنے کے لیے دیا تھا. امام رازی فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ عصر کا مطلب ایک برف فروش سے سمجھا جو بازار میں آواز لگا رہا تھا, رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے, رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے. اس کی یہ بات سن کر میں نے کہا, یہ ہے والعصر, ان الانسان لفی خسر. یعنی انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے وہ برف کے گھلنے کی طرح تیزی سے گھل رہی ہے. اس کو اگر ضائع کر دیا جائے یا غلط کاموں میں لگا دیا جائے تو یہی انسان کا خسارہ ہے. آج کے اخبار کی کیا قیمت ہے؟ آج کے اخبار کی پھر بھی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے, لیکن گزرے ہوئے کل کے اخبار, اس کی کتنی قیمت ہے؟ ردی کے بھاؤ بکتا ہے, کوڑیوں کے بھاؤ بکتا ہے. لیکن یہ زندگی تو گزر جائے تو کوڑی کے بھاؤ بھی نہیں ملیں گے. اللہ تعالیٰ یہی صدا لگاتے ہیں کہ چار کام تھے تمہیں کرنے کو, یہی نہ کیے, زندگی کو ضائع کر دیا تو خسارہ تیرا مقدر ہوگا. یعنی انسان کا اصل سرمایہ یہ زندگی ہے, اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. یہ ہے تو نیکیاں کما سکتے ہیں, یہ ہے تو توبہ کر سکتے ہیں, یہ گزر گئی ضائع کر دی تو نقصان نہیں خسارہ. نقصان وہ ہوتا ہے جو کل پورا ہو سکتا ہے, مگر خسارہ وہ نقصان جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا. آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاتی ہوں. اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے مجھے اور آپ کو اور ہماری اولادوں کو, پروردگار اپنے حفظ و امان میں رکھے. اگر بچہ آئے اور کہے کہ بابا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اور بابا کہتے ہیں کہ بیٹا تم تو بچ گئے ہو نا, تم ٹھیک ہو, اور بچہ کہے کہ ہاں میں ٹھیک ہوں, بس گاڑی کا کچھ نقصان ہوا ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ کوئی بات نہیں, یہ نقصان ہے, کل پورا ہو جائے گا, شکر ہے تم بچ گئے ہو. اور خدا نہ خواستہ اس کے اپوزٹ اطلاع آئے تو کیا یہ خسارہ نہیں ہے؟ یہی خسارہ ہے, اسی خسارے کا یہاں ذکر ہے. اگر یہ زندگی گزر گئی تو زندگی واپس نہیں آ سکتی. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے منیمم کی بات کی ہے, یہ پاسنگ مارکس ہے, یہ صرف جنت میں داخلے کے لیے ہے. یہاں جنت الفردوس کی بات نہیں ہو رہی, یہ صرف فیل ہونے سے بچنے کے لیے اور پاس ہونے کے لیے چار کام کرنے ہیں, اور اس میں سے دو کام انفرادی ہیں اور دو اجتماعی ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان. اور ایمان تو بیج ہے, بیج بوئے بغیر پھل کی توقع کرنا تو بالکل ہی بیکار ہے. اور ایمان کے بعد عمل صالح کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا, تاکہ صرف ایمان پر ہی قناعت نہ کر کے بیٹھ جائے بلکہ عمل صالح کرنا ہے. اور عمل صالح کون سا ہے؟ جس میں اخلاص ہو, جو اللہ کی رضا کے لیے ہو, جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو. اور اس کے بعد پھر تیسری اور چوتھی بات دیکھ لیجئے, اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کر دیا کہ صرف اس پر نہ کانے ہو جاؤ کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں, میں روزہ رکھ رہی ہوں, میں زکوٰۃ دیتی ہوں, میں قرآن پڑھتی ہوں. نہیں, یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے, یہ پاس ہونے کے لیے یہ عمل کافی نہیں ہے. دوسروں کو بھی حق بات کی نصیحت کرنی ہوگی. جس چیز کو میں نے اور آپ نے حق جانا ہے, سمجھا ہے, دوسروں کو اس کا پیغام دینا ہوگا. وہ چراغ ہی کیا جو ماحول کی تاریکیوں کو دور نہ کرے؟ اور حق بات کی نصیحت کرنے سے انکار کا مطلب تو یہ ہے کہ گائے دودھ دینے سے انکار کر دے، مرغی انڈا دینے سے انکار کر دے۔ مومن تو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو برائی میں دیکھ کر اس طرح بے چین ہو جاتا ہے جیسے کوئی ماں اپنے معصوم بچے کو بیڈ کے کنارے پر اچانک گرتا ہوا دیکھتی ہے تو گھبرا جاتی ہے۔ تو یہ کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے، ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت اور پھر صبر کی تلقین کہ مشکلات آئیں تو وہ ہمیں اس دین کے رستے سے، اسلام کے رستے سے ہٹا نہ سکے، ہمارا ایمان بڑھ جائے، ہم اور جم جائیں کہ یہ تو ہمارے رب کے وعدے ہیں۔ ایسا تو ہوتا ہے، ہمارے سے پہلے بھی جو لوگ ایمان لاتے رہے وہ مشکلات سہتے رہے۔ اور اجتماعیت، ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنا، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، جب مل کر کام کرتے ہیں تو یہ مشکلات سہنا آسان ہو جاتا ہے، نیکی پر جمنا آسان ہو جاتا ہے کہ فلاں بھی تو کر رہا ہے، اس کے اتنے مسائل ہیں، جب وہ کر سکتی ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتی۔ تو ہم ایک دوسرے کا حوصلہ بھی بڑھانے والے ہوں، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین بھی کرنے والے ہوں، یہ منیمم مارکس ہیں جو مجھے اور آپ کو چاہیے، یہ منیمم کام ہے۔ کوئی بیمار ہو اور وہ ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر نے اس کے لیے علاج کے لیے 4 گولیاں تجویز کی، اب وہ آئے اور وہ کہے کہ یہ 3 تو چھوٹی گولیاں ہیں، یہ تو میں کھا لیتی ہوں، یہ بڑی آسان ہے، لیکن یہ ایک بڑا سا کیپسول ہے، یہ بڑا مشکل ہے، کڑوا بھی ہے، یہ نہیں میں کھا سکتی۔ اب اس نے 3 گولیاں کھاتی رہی اور وہ چوتھی نہیں کھائی اور بیماری وہیں کی وہیں رہی، پھر ڈاکٹر کے پاس گئی، ڈاکٹر نے پوچھا کہ ہاں دوائی کھائی تھی، ہاں بس وہ ایک نہیں کھائی، اسی لیے تو بیماری دور نہیں ہوئی۔ یہ ہم اپنی مرضی پر نہیں کر سکتے کہ مجھے یہ پسند ہے میں یہ کر لوں، یہ نہیں پسند میں نہ کروں۔ یہ 4 کام مجھے اور آپ کو کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے دے اور ہمیں خسارے سے بچا لے۔ سورہ ہمزہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ اللمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، ہرگز نہیں، وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ؟ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی، وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی، اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ پچھلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا تذکرہ کیا، جو خسارے سے بچنے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں، اور یہاں اس صورت میں اس کے بالکل برخلاف دوسرا رویہ، تانے دینا، چگلیاں کھانا، برائیاں کرنا، الزام دینا، اشارے کرنا، کسی کو حقیر سمجھنا، یہ انسان اس قدر بخیل ہو جائے کہ اس کی زبان سے بھی کسی کو خیر نہ ملے، اور مال مال تو سارا میں ہی سمیٹ کر کھا جاؤں، یعنی وہ مال جو انسان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اور آسائش حاصل کرنے کا ذریعہ تھا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہ اٹ سیلف خود مطلوب بن گیا۔ مال ہی سے محبت ہے تو صدقہ تو بلاؤں کو بھی ٹالتا ہے، اور صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، یہ تو پیارے نبی نے ارشاد فرمایا۔ ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں قرآن ختم ہونے سے پہلے پہلے اپنے دل کو مال کی محبت سے خالی کر لو، ورنہ اگر یہ مال کی محبت دل میں رہ گئی تو اس سیکھنے کا کوئی فائدہ نہ ہو سکے گا۔ وہ جیسے چونٹی شہد کے لیے جاتی ہے نا، اور اس کو میٹھا لگتا ہے، مزے کا لگتا ہے، وہ اور آگے بڑھتی ہے اور آگے بڑھتی ہے، حتیٰ کہ اس میں گر کر ہلاک ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح مال کی محبت برباد کر کے رکھ دینے والی چیز ہے۔ اور یہاں 2 برائیاں، ایک انسان کی زبان اور دوسرا مال جمع کرنے کی ہرس۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس عمل کی وجہ سے لوگ زیادہ جنت میں داخل ہوں گے، آپ نے فرمایا اللہ کے خوف سے اور حسن اخلاق سے۔ پھر پوچھا گیا کہ زیادہ تر لوگ جہنم میں کن اعمال کی وجہ سے جائیں گے، تو آپ نے فرمایا منہ یعنی زبان سے اور شرمگاہ کی وجہ سے۔ یہی زبان ہے جس کے خوف سے حضرت ابو بکر صدیق ایک دن اپنی زبان مبارک کو کھینچ رہے تھے کہ یہی انسان کو منہ کے بل جہنم میں گرانے کا سامان لائے گی۔ حضرت معاذ بن جبل نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا ہم اپنی زبانی گفتگو اور اپنی زبانی الفاظ اور عبارات کی بنا پر بھی پکڑے جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا، یہ لوگ جو دوزخ میں سر نگو ہوں گے اسی بنا پر تو ہوں گے کہ ان کی زبانیں آروں کی طرح چلتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں برائیوں سے جو اس صورت میں اللہ نے ذکر کی مجھے اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو اللہ کی آگ کہا، اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اس کی تو ہر چیز ہی بڑی اعلیٰ درجے کی ہے، اور اس کی سزا اور اس کی آگ کیسی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دلوں تک پہنچے گی، اور انسان کے سارے اعضائے بدن میں دل سب سے زیادہ لطیف اور نازک ہوتا ہے، حساس ہوتا ہے۔ گویا یہ آگ اس جگہ تک پہنچے گی جو انسان کے برے خیالات، جہاں اس کے ناپاک خواہشات اور جذبات اور ارادے جہاں پنپتے تھے، یہ اس دل تک پہنچ کر اس کو جلائے گی۔ اور اونچے ستونوں میں گھرا ہوا ہونا، آپ اوون اور ککر کی مثال اپنے سامنے رکھ لیجئے، اور یہاں کا اوون اور ککر اور یہاں کی گرمی اور یہاں کی آگ کیا چیز ہے جہنم کی آگ کے مقابلے میں؟ اللہم اجرنا من النار۔ آپ تصور کیجئے، حضرت ابو بکر صدیق 63 سال کی زندگی گزار کے چلے گئے، 1450 سال سے جنت میں مزے کر رہے ہیں، اور ابو جہل عبداللہ بن ابی عیش و عشرت کی زندگی گزار کے 1450 سال سے جہنم میں جل رہے ہیں، تو نفع کا سودا کس نے کیا؟ آج ہوش کر لیں اور فکر کر لیں اس دن کی۔ سورۃ الفیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، وارسل علیہم طیرا ابابیل، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، فجعلہم کعصف مأکول۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو عکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا؟ ان آیات کے پس منظر میں ہاتھیوں والے لشکر کا واقعہ ہے۔ ابرہہ کا لشکر جو ہاتھیوں کے ساتھ اور 60,000 کی فوج کے ساتھ مکہ پر حملہ کرنے آیا تھا، اور اس دور میں ہاتھی رکھنا بہت ہی قوت کی نشانی سمجھی جاتی تھی۔ بہرحال اس واقعے کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، جس طرح اس دور کا بچہ بچہ اس کہانی سے واقف تھا، الحمدللہ میں اور آپ سب اس واقعے سے واقف ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم اس واقعے سے مجھے اور آپ کو سیکھنے کے لیے کیا سبق ملتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے کہ ہم اس کے دین کی خدمت کر لیں، ہم اس کے دین کا دفاع کر لیں، حفاظت کر لیں، ورنہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ کیسے کیسے اس کے لشکر ہیں، اللہ چاہے تو کسی سے بھی کام لے لے، یہاں تک کہ ہلکے سے نہ نظر آنے والے وائرسوں سے کام لے لے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کی طاقت کو محسوس کرے، کسی اور کی طاقت کے روب میں نہ آئے۔ اور کیا کسی انسان یا کسی گروہ کی تدبیر اللہ کے مقابلے میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ابرہ کے لشکر کا تصور کریں، کچھ دیر پہلے وہ اپنی طاقت پر اکڑ رہے تھے، اور اب ان کی حالت ایسے جیسے چبایا ہوا بھوسا، جسے دیکھ کر بھی گھن آتی ہے۔ ان ہزاروں لاشوں کو تڑپتے سڑتے ہوئے محسوس کیجئے، اور پھر ان سارے مردوں کی بھیانک خاموشی کو محسوس کیجئے، اللہ کی سزا کو محسوس کریں۔ ہم اللہ کی گرفت میں ہیں اور اسی کی دیوی مہلت سے جی رہے ہیں۔ اللہ کی بے پناہ طاقت کا اندازہ لگا لیں اور عاجزی محسوس کریں۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اپنی نافرمانی سے بچا لے۔ آج بھی اکڑنے والوں، اللہ کے خلاف چلنے والوں، اللہ کے احکام سے لاپرواہی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ انہیں کسی بھی وقت پکڑ سکتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عاجزی سکھا دے، اور مجھ سے اور آپ سے اپنے دین کی خدمت کا کام لے لے۔